الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك في المدينة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو اور عزیزو، مذہب دنیا میں صرف ایک مقصد کے لیے آتا ہے اور وہی مقصد اسلام کے پیش نظر بھی ہے. باقی مذاہب مٹ گئے ہیں، صرف ان کا نام باقی ہے، تو ظاہر صرف نام کی حد تک تو مقاصد پورے نہیں ہوتے. اسی ان کے یہاں مذہب کے مٹ جانے کے ساتھ ساتھ مقاصد بھی تبدیل ہو گئے، بلکہ مٹ گئے. اسلام بھی حمد تعالیٰ زندہ ہے، اس کے ماننے والوں پر قیامتیں گزر رہی ہیں، لیکن وہ اپنی حفاظت کے اعتبار سے، اپنی تعلیمات کے اعتبار سے وہ بہرحال زندہ مذہب ہے. اس کے دو بڑے سورسز ہیں قرآن و سنت، وہ ہمارے پاس بلا کم و کاس محفوظ ہے. اس کی تشریحات پر مبنی ایک نظام قانون ہے جو وسیع سطح پر مسلمانوں کے پاس موجود ہے، حتیٰ کہ اس پر اتنا کام ہو چکا ہے کہ دنیا میں شاید کسی ایک مذہب پر یا کسی ایسے دینی موضوع پر اتنا کام نہ ہوا ہو جتنا اسلام کے حوالے سے ہو چکا ہے. اس لیے اسلام کے پیش نظر بھی وہی حقیقی مقصد ہے جو ہر مذہب کے پیش نظر رہا. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اس کے دو حصے ہیں. ایک یہ ہے کہ بندوں کا تعلق اپنے اللہ سے درست ہو جائے. انسان اس وقت بگڑتا ہے جب اس کا تعلق اپنے خدا سے درست نہیں رہتا. وہ اپنے اللہ کے بارے میں عجیب و غریب تصورات قائم کر لیتا ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے، اس کی صفات کو بدل دیتا ہے، خود اپنے بارے میں عجیب و غریب تصورات قائم کر لیتا ہے. اس طرح رفتہ رفتہ جب اللہ سے اس کا تعلق بگڑ جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ ایک آزاد زندگی گزارتا ہے جیسے ایک حیوان زندگی گزارتا ہے. اس لیے مذہب کے پیش نظر اور اسلام کے پیش نظر ایک تو یہ اصل مقصد ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف دوڑو، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا ففروا الى اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، کہ اللہ کی طرف دوڑو، میں تو تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں آگاہ کرنے کے لیے نذیر مبین بن کے آیا ہوں کہ اگر تم اللہ کی طرف نہیں پلٹو گے تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا. ایک تو یہ مقصد ہے جس کے لیے اسلام آتا ہے، اور حقیقی مقصد یہی ہے. دوسرا مقصد خود بہت اس سے پھوٹتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح انسانوں کا تعلق اپنے اللہ سے درست ہونا چاہیے، اسی طرح انسانوں کا انسانوں سے تعلق بھی درست ہونا چاہیے. اگر ایک آدمی اپنے اللہ سے تعلق تو رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن انسانوں سے سرے سے تعلق نہیں رکھتا، یا تعلق رکھتا ہے تو مناسب نہیں رکھتا اسے ہونا چاہیے، تو وہ بھی اللہ کے یہاں ویسا ہی مجرم ہے جیسے اللہ سے تعلق توڑ لینے والا مجرم. اس لیے ہم جو حقوق کی تقسیم کرتے ہیں تو دو طرح سے کرتے ہیں. اللہ کے تعلق سے حوالے سے ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ کے حق، اور بندوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے ہم حقوق العباد کا ذکر کرتے ہیں. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو وہ آدمی ہے جس نے اللہ کے حق کو تسلیم ہی نہ کیا، اس کی تمہاری بحث ہی کیا وہ تو کافر ہے، لیکن دوسرا وہ آدمی ہے جو اللہ کے حق کو تسلیم کرتا ہے لیکن اس میں کمی دکھاتا ہے. مثلا اس کے حق کا پہلا تقاضا اس کی عبادت ہے، وہ باقاعدہ عبادت نہیں کرتا، پابندی سے نماز نہیں پڑھتا، رمضان آتا تو پابندی سے روزے نہیں رکھتا، حج فرض ہو جاتا تو پرواہ نہیں کرتا، زکات فرض ہو جاتی ہے زکات دیتا نہیں ہے، مال کماتا تو حرام طریقوں سے کماتا ہے، اور اگر اللہ اسے مال دے دیتا تو اسے حرام راستوں میں خرچ کرتا ہے. تو ظاہر یہ جو عبادات ہیں ان کے اگر پرواہ نہیں کرتا، انہی کی وجہ سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا اور صحیح ہوتا. اس میں جو کمزوریاں ہوں گی تو کل کو اللہ کی یہاں اس کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے، اور اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ پروردگار رحمت میں آئے، رحمت کی جوش میں آئے، تو وہ اس کا کچھ حصہ اپنے بندوں کو معاف فرما دے. یہ اس کی اپنی مرضی پر، چاہے تو پکڑ لے اور چاہے چھوڑ دے، چاہے معاف کر دے. لیکن دوسرا وہ حصہ جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، جس کا تعلق انسانوں کا انسانوں سے ہے، اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے بندوں کے تعلقات میں کمزوری دکھائی، ان کی حق تلفی کی، حق چکنی کی، ان کے حقوق ادا نہیں کیے یا حق چھینے، فرمایا قیامت کے دن اس کے لیے بڑا سخت وقت ہوگا. ان میں ایسا آدمی بھی ہوگا، مثلا حضور نے ایک موقع پر سوال کیا صحابہ سے کہ لوگوں بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور اس کے بعد درہم و دینار نہ ہو، کل لاش نادار آدمی ہو. فرمایا کہ نہیں، مفلس تو قیامت کے دن وہ ہوگا جو اپنے ساتھ ڈھیروں نمازیں لے کے آئے گا، بہت روزے لے کے آئے گا، بہت عمرے لے کے آئے گا، بہت زکاتیں لے کے آئے گا، بلکہ اس نے بہت نوافل پڑے ہوں گے، اللہ کے تعلق کے حوالے سے خوب اس نے عبادت کی ہوگی. یہ سارا سرمایہ جب وہ اللہ کے پاس لے کے آئے گا تو اچانک ایک طرف سے ایک آدمی بڑھے گا، وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھ سے قرض لیا تھا، اس نے ادا نہیں کیا. دوسرا آئے گا کہ یا اللہ اس نے میرا فلاں حق اس کے ذمے تھا، یہ کھا گیا، اس نے پرواہ نہیں کی. مثلا ہمارے ماں باپ نے ہماری میراث چھوڑی، یہ میرا بھائی ہے کیونکہ بڑا تھا اس کا زور چلتا تھا، چھوٹے سارے بھائیوں کا حق وراثت کھا گئی. بہنیں آئیں گی وہ کہیں گی ہماری وراثت کھا گئی، یتیموں کا حق کھا گئی. اگر کسی اونچے منصب پر فائز تھا تو نہ جانے کتنے مظلوم روتے پیٹتے آئیں گے کہ اس نے ہم پر یہ زیادتی کی، اس نے ہم پر یہ زیادتی کی، اس طرح ہمارے حقوق پہ قبضہ کیا، ہمارے مکانوں پہ دکانوں پہ قبضے کیے، ہم سے رشوت لیتا رہا پھر بھی ہم پر ظلم توڑتا رہا. ایک ایک حق اس طرح جب اس کی طرف متوجہ ہوگا تو ہر حق کو سننے کے بعد اللہ فرمائے گا کہ اس کا بدلہ دو، اسے جو قرض مانگ رہا ہے فرمایا اس کا قرض ادا کرو. اب اس طرح کا قرض کہاں سے ادا ہوگا؟ اس دن کسی کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. وہ کہہ گئے یا اللہ میں کس پاس سے قرض ادا کروں؟ جہاں تو ہر آدمی دہی دامن آیا ہے بالکل خالی ہاتھ، اللہ فرمائے گا کہ اچھا اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں اس آدمی کو دے دو. چنانچہ اس کے نام میں عمل سے نیکیاں دی جائیں گی اور ان حق طلب کرنے والوں کو دی جائیں گی. چنانچہ ہوتے ہوتے وقت آئے گا جو ساری نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی. تو فرشتے پوچھیں گے یا اللہ حق طلب کرنے والے تو اور بھی ہیں, اب ان کا کیا کیا جائے؟ اللہ فرمائے گا کہ جو ان کی برائیاں ہیں نا وہ اس کے نام میں عمل میں شامل کر دی جائیں. یہ اپنے ساتھ ڈھیروں عبادت کا سرمایہ لے کے آئے گا, لیکن اپنے حقوق اور عبادت میں کمزوری کی وجہ سے یا حق سیکھنی اور حق تلفیوں کی وجہ سے جب اس کے پرڑے میں ان کی برائیاں بھی ڈال دی جائیں گی تو انجام واضح ہے, بالخاص جہنم کے راستے پہ چل پڑے, جہنم میں پھینک دیا جائے. فرمایا یہ ہے آدمی مفلس قیامت کے دن, کہ جو دیکھو اپنے ساتھ کیا کچھ لے کے آیا لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں. اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حقوق و عباد کا معاملہ, لیکن اس سے کہیں غلط فہمی یہ بھی ہونی چاہیے اور ہے لوگوں کو, بہت سارے ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں وہ کہیں کوئی بات نہیں نماز نہیں پڑھی تو کیا بات ہے, ہم نے کسی کا حق تو نہیں چھینا کبھی. ہم ماشاءاللہ ہمارے یہاں ایسے سیاستدان بھی گزرے ہیں, اب نام لینا تو اچھا نہیں لگتا, ایک بہت بڑا سیاستدان جو ہمارا وزیر اعظم ہی رہا, اس نے جلسہ عام میں یہ بات کہی اور کچھ خدا کا خوف نہیں آیا اسے. انہوں نے کہا کہ ہاں میں شراب تو پیتا ہوں لیکن لوگوں کا خون نہیں پیتا. اس نے شراب پینا بات ہی کوئی نہیں, وہ سمجھتا لوگوں کا خون پینا تو لوگوں کا حق چھیننا ہے نا, حالانکہ وہ بھی بے بحاشا چینے ہوں گے. جو آدمی اللہ سے ہی ڈرتا وہ اللہ کے بندوں سے کہاں سے ڈرے گا. اسے جب کسی آدمی کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا عمر فاروق کو کہ وہ جہاد پہ جا رہا لیکن نماز کا پابند نہیں ہے, آرمایا جس میں نماز نہیں ہے اور جہاد کا کوئی اعتبار نہیں, یعنی جو اللہ کے سامنے بر وقت جھکنا نہیں جانتا کیا وہ اس کے سامنے سر کٹوانا جانتا؟ یہ تو بالکل دو اجنبی سی باتیں ہیں نا, کیا تعلق ہے آپس میں آخر ان کا؟ تو جو آدمی اللہ سے اپنے دل میں اللہ سے ڈرتا نہیں ہے نا, اس سے ڈر کر جو آدمی بندوں کا حق نہیں کھاتا, اور جو آدمی اس کے سامنے دلیر ہو بندوں کے سامنے دلیر کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے بڑی غلط فہمی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں نمازوں کا کیا ہے روزوں کا کیا ہے اللہ معاف کر دے گا, لیکن ہم لوگوں کے حق تو نہیں کھاتے, حالانکہ حق کھاتے ہیں لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں ہوتی. تو خیر کہنا یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں پہلو بہ پہلو چلنی چاہیے, لیکن اس کا معاملہ زیادہ سنگین ہے کہ بندوں کے حق نہ چھینے جائیں, بندوں کے حق تلف نہ ہونے پائے. لیکن میں اس وقت حق حقوق کی بات نہیں کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مذہب کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ بندوں کے تعلقات آپس میں درست رکھتا. بندے کون ہیں؟ ایک گھر میں جتنے آپ بندے رہتے ہیں غور کیجئے وہ کون کون ہیں, میاں بیوی ہیں, اولاد ہے, ماں باپ ہیں, یا ان کے پہلے ماں باپ اگر زندہ ہے تو وہ بھی ہیں. اب جس طرح لوگوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی نماز پڑھیں اور بچوں سے پڑھوائیں, بالکل اسی طرح یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کے بیٹے ان کے ماں باپ کا حق پہچانیں. یعنی اگر آپ فرض کریں خود میاں بیوی اور آپ کے بچے ہی ہیں اور کوئی نہیں آپ کے پاس, اب باپ اور بیٹے میں کیا رشتہ ہونا چاہیے, ماں اور بیٹی میں کیا رشتہ ہونا چاہیے, بیوی اور شوہر میں کیا رشتہ ہونا چاہیے, ان کے آپس کے تعلقات کی نزاکت کیا, اس کی حدود کیا ہے, ان میں ان کی پاسداری کیسے ہونی چاہیے, ان میں سے ایک ایک بات کا اگر آپ پوری طرح تکلف نہیں کرتے ہیں یعنی اس کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ تو گھر میں چار افراد ہیں, آپ کے اپنے معاملات درست نہیں, باقیوں کیا درست کریں؟ اسلام کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ نیکی گھر سے نکلنی چاہیے, آپ اپنے گھر کے معاملات تو درست کریں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ باپ کیا ہوتا ہے, اس کا تقدس کیا ہے, ماں کا تقدس کیا ہے, اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اس سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے بیٹی کس کو کہتے ہیں, یا آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہن کس کو کہتے ہیں. جب آپ رشتوں کو سمجھ جائیں گے نا تو جب آپ باہر بھی نکلیں گے تو اپنی نگاہوں میں ایک تقدس لے کے نکلیں گے, پاکیزگی لے کے نکلیں گے, کوئی رشتہ پھر آپ سے مجبور نہیں ہونے پائے گا. اس لیے میں نے کہا کہ اس کا آغاز گھر سے ہونا چاہیے. پھر جب آپ باہر نکلے نا تو اسلام آپ کو مزید تعلیم دیتا ہے, گھر میں جو رشتے آپ نے سمجھے اور جن کا احساس زندہ کیا وہ تو آپ کے وہ رشتے جو رحم سے پیدا ہوئے, لیکن اب جب باہر نکلتے ہیں آپ تو اور رشتے وجود میں آتے ہیں. جو آپ کے ہمسائے میں ہے یاد رکھو اس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، اس کے حقوق ہیں. حضور نے یہاں تک فرمایا کہ ہم سائے کے اس حد تک مجھ پر حقوق نازل ہو رہے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارے حق کے وراثت میں اس کو شریک نہ کر دیا جائے. کہ جس طرح بیٹے کی وراثت باپ کی وراثت اب بیٹا لیتا ہے نا، یہ کہا جائے اس کا ہمسایا بھی لینا، کہا مجھے یہ ڈر ہے. لیکن اس سے اندازہ کریں آپ کہ وہ کتنا قریب ہے ہمارے، اس لیے باقاعدہ گن گن کر اس کا بھی حقوق بتائیں. لیکن ان میں سے جو سب سے بڑا حق بتایا وہ یہ ہے کہ دیکھنا تمہارے اور اس کے درمیان جو درمیان میں دیوار ہے نا، اس دیوار کا تقدس کبھی مجروع نہ ہونے پائے، اس دیوار سے جھانکنے کی کوشش کبھی نہ کرنا. اس طرح اس کی بیٹیاں ہیں نا، وہ تمہاری بھی بیٹیاں ہیں، اس کی بیوی ہے وہ تمہاری بہن ہے یا تمہاری بیٹی ہے. تم اوپر اگر اپنے گھر کوئی سٹوری اٹھاؤ تو یاد رکھو، نہ تو ان کی ہوا کو روکنا اور نہ ان کے گھر میں کہیں نظر ڈالنے کا امکان پیدا کرنا. یہ حضور کے ارشادات ہیں کہ تم اس طرح اوپر کی سٹوری مت اٹھاؤ کہ تمہارے ہمسائے کے گھر میں ہوا ہی نہ پہنچ سکے. اس زمانے بجلی تو نہیں ہوتی تھی نا، ہوا ہی چلتی لوگوں تک پہنچتی تھی. کہا اس کی روک نہ پیدا کرنا، اور مزید کہا کہ اس طرح عمارت مت بنانا کہ تمہاری نگاہیں کبھی بھول کر بھی ادھر جا سکے. اگر کبھی ایسا ہوا تو کل کو تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ تم اس طرف دیکھے کیوں تھے یا تم نے اس طرح اپنا مکان بنایا کیوں تھا. اس معاملے میں دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کتنی شدید ہے. اور ابھی تو میں اور باہر نکلوں گا تو مزید ہم پڑھیں گے، لیکن ذرا دیکھ لیا ہے ابتدا ہی میں اسلام اس پہلو سے کتنی شدت رکھتا ہے اپنے اندر. کہ ایک صاحب حضور سے ملنے آئے، آپ جانتے ہیں کہ حضور کا جو گھر تھا وہ کوئی پختہ اینٹوں کا سیمنٹڈ گھر تو نہیں تھا نا، کہ جس کو پلاس سے کھڑا ہوا، اور آپ دیکھنا بھی چاہیں تو اندر نہ دیکھ سکے. کچی اینٹیں یا پتھر گارے سے لگائے گئے اور وہ بھی آپ سے پوری طرح جڑے ہوئے نہیں، بعض جگہ شگاف رہ جاتا تھا اور اس سے اندر نگاہ پڑ سکتی تھی. اب اس آدمی نے، سادہ آدمی تھا، اس نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں تھپ تھپ آپ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، سارے اہل خانہ کو تکلیف دوں، میں پہلے جھانک کے دیکھتا ہوں اندر، اگر حضور موجود ہوں گے تو آواز دوں گا، ورنہ میں واپس چلا جاؤں. اس نے جو جھانک کے دیکھا تو حضور سامنے تھے. حضور اندر سے نکلے، آپ نے کہا تم اندر جھانک رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ ہوں تو میں آپ کو آواز دوں. فرمایا تم اگر ان باتوں سے بے خبر نہ ہوتے تو میرا جی چاہتا تھا کچھ چیز مار کر تیری آنکھ کھول ڈال. اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی یہ حرکت کرتا ہے اور دوسرا اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے، اس کا کوئی قصاص نہیں، اس کی کوئی نیت نہیں، مباح ہے اس کے لیے، اس لیے کہ اس نے ایک ایسی حرکت کی ہے جس کی اللہ اور رسول نے اجازت نہیں دی. اس طرح کوئی آدمی اگر دیوار کے اوپر سے ہم سائے کے گھر میں دیکھتا ہے نا اور دوسرا پتھر مار کر سر پھوڑ دے، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اسلام اس کا کوئی قصاص نہیں رکھتا اور اس کی کوئی نیت نہیں. اس ایک اللہ کی نگاہ میں ایک بیٹی کی، ایک ماں کی، ایک بہن کی عزت و حرمت وہ انسانی جان سے بھی زیادہ ہے. جب حضور سے پوچھا گیا، اور یہ بات تو تورات میں بھی ہے، آج بھی ہے، کہ سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا قیامت کے دن، فرمایا اس آدمی کو ہوگا جس نے اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کیا ہوگا. اندازہ کریں زانی کو عذاب تو ہوگا ہی، لیکن اس کو زیادہ سزا کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ اس نے ہمسائے کی بیوی سے منہ کالا کیا ہے جبکہ وہ اس کی بہن تھی، بیٹی تھی، اس کی ہو سکتا ماں کے برابر ہو. تو اندازہ کریں کہ اسلام سارے رشتوں سے بڑھ کر جن رشتوں کی پرواہ کرتا ہے وہ بیٹی کا، بہن کا، بیوی کا، ماں کا رشتہ ہے جس کو وہ کسی صورت میں بھی مجروح کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اور اگر کہیں اس کو نقصان پہنچتا ہے نا تو وہاں وہ باقاعدہ دیوار کھڑی کرتا کہ اس سے سواری پیدا نہیں ہوتا، کہ نہ گھر میں ایسا نقصان ہونا چاہیے. دیکھیے گھر میں ہم ایک گھر میں بعض دفعہ اس طرح بھی رہتے ہیں, مثلا ماں باپ ہیں ان کے آگے اولاد جوان ہو گئی ہے, انہیں ایک بیٹی کی شادی کر دی, باقی دو بیٹے باقی ہیں, تین بیٹے باقی ہیں اور وہ بھی جوان ہیں, لیکن ابھی ان کی شادیاں نہیں ہوئی, باری باری ہوں گی, یکلف تو نہیں کی جا سکتی, لیکن آنے والی بہو کے یہ دیور ہیں. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو ایک اجنبی لڑکی گھر میں آئی ہے, زارا ماں باپ کی جو بیٹی ہے, جس کی وہ بیوی بن کے آئی اس کی بیوی ہے, لیکن جو شوہر کے بھائیوں کی کیا ہے وہ؟ فرمایا ان کی بہن ہے اور ان کی نگاہوں میں اس کا تقدس ہونا چاہیے, لیکن یہ یاد رکھو وہ آپس میں کبھی بے تکلفی سے باتیں نہ کریں, اس لیے کہ اصل میں تو شوہر موت, اصل میں جو دیور ہوتا ہے وہ تو موت ہوتا ہے. کہ جب بھی گھروں میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں دیوروں سے شروع ہوتی ہیں, اور ہماری یہ جو بھابھی کا رشتہ نکلا ہے ہندوؤں کے زیر اثر سے تباہی مچائی ہے. یاد رکھو ہمارا کوئی رشتہ بھابھی کا رشتہ نہیں ہے, شوہر کے بھائیوں کی وہ بہن ہے اور ان کا آپس میں رشتہ بہن بھائی کا ہے جو اسلام نے دیا, اسلامی حکومت ہے ان میں, یہ بھابھی کیا بلا ہوتی, اور ہم نے بھابھی کا رشتہ ہی قبول نہیں کیا, بلکہ یہ حرام زاد کی بھی ہم نے قبول کی ہندوؤں کے ذریعے اثر, کہ اگر گھر میں بھابھی اگر جوان ہے, جوان نہیں ہے تو گھر میں پھر کیا رکھا, کہ بیوی اگرچہ جوان ایسی ہے بھابھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. یہ جو ہمارے یہاں بول چل نکلے, آپ بتائیے یہ کس ثقافت کے آئینہ دار, اور ہمارا اسے کیا رشتہ. لیکن ہمارے گھروں میں ان باتوں کو دخل دینے کی اجازت ملی اور ہم اس کو قبول کر چکے ہیں. اسلام نے یہ فاصلے کیوں رکھے تھے؟ اسی کو اس کے اصل نزدیک, اس کے نزدیک سب سے بڑا رشتہ شرم و حیا کا رشتہ تھا. میں اس کی چند مثالیں دینا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی حوازن سے لڑائی کے ساتھ, اپنے جنگ حنین کہتے ہیں, حضور جب واپس آئے بنی حوازن کے ہزاروں آدمی گرفتار ہوئے. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک جگہ بم کیے گئے باڑوں میں, اور انتظار تھا کہ پیچھے ان کے کوئی ان کے وارث پہنچے اور ان سے بات ہو تو ان کو چھوڑا جائے یا ان کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ طے ہو جائے. اس دوران جو صحابہ ان کو کھلانے پلانے پر مقرر کیے گئے, ان میں سے ایک لڑکی نے کہا ان قیدیوں میں سے کہ میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں. وہ حیران کہ ہمارے پیغمبر کی تو بہن ہے ہی کوئی نہیں, وہ تو اکلوتے پیدا ہوئے تھے, وہ بھی پیدا ہوئے باپ پہلے مر چکا تھا, حضرت عبداللہ پہلے انتقال کر چکے تھے, تو ان کی نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی, یہ بہن کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کہا ان کی کوئی بہن نہیں تھی. انہوں نے کہا تم اپنے پیغمبر کو بتاؤ تو صحیح. خیر جب حضور کو اطلاع دی گئی, حضور تشریف لائے, نام اس لڑکی کا سیما تھا. لڑکی کیا عورت, حضور کی تقریباً ہم عمر, اور حضور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت زیادہ نہیں تو میرے خیال 58 سال کے تو ہو چکے تھے. حضور نے آ کے دیکھا تو سیما ان کا نام تھا اور وہ سب سے ننگی تھی, جیسے قیدیوں کا حال ہوتا کہ دوڑ باغ میں دوپٹہ کہیں اتر گیا, گر گیا, کچھ بھی نہیں تھا, چادر نہیں تھی. آپ نے آتے ہی پہلے اپنی چادر اس کے سر پہ دی, پر میں کسی بھی خاتون کو ننگا سر برداشت نہیں کر سکتا. ابھی آپ نے پہچانا نہیں ہے کون ہے, کہا تو مسلمان بھی نہیں ہو, میں جانتا ہوں لیکن انسان تو ہو نا, میں کسی بھی آدم زادی کو ننگے سر دیکھوں, یہ نہیں ہو سکتا. یعنی ہم تو کافر عورت کو بھی ننگے سر برداشت نہیں کر پاتے, چلے جائے کہ اپنی بہو بیٹیوں کی عزت پامال کرنے کے لیے ان کے سر بھی ننگے کرے, ان کی پنڈلیوں سے بھی کپڑا اٹھا دے. یہ اندھیر نگری کب کسی نے تصور کی تھی کہ کبھی مسلمانوں میں بھی راہ پائے گی؟ کہا یہ تم کافر زادی ہو لیکن میں تمہارا ننگا سر برداشت نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا محمد تم نے مجھے پہچانا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کہا کہ نہیں. کہا میرا نام شیما ہے, ہم نے ایک ماں کا دودھ پیا تھا, میں بھی حلیمہ کی بیٹی ہوں, دودھ پینے والی بیٹی, رضائی بیٹی, آپ نے بھی ان کا ہی دودھ پیا تھا. اور شاید اللہ نے تعارف کو باقی رکھنا تھا کہ ایک نے ایک دفعہ میں نے ان کو نہ جانے کیا کہا یا کیا کیا, تو آپ نے چھوٹی عمر میں میرے یہاں کاٹا تھا اور ابھی تک اس کا نشان باقی ہے. اور ممکن ہے آپ کو یاد ہو. کہا مجھے یاد ہے, دکھاؤ مجھے. انہیں وہ نشان دکھایا, آپ نے سر پہ ہاتھ پھیرا کہ ہاں تم میری بہن. آپ جانتے ہیں جیسا رشتہ مسلمانوں میں حقیقی ماں باپ کا ہے نا, ایسا رضائی ماں باپ کا بھی. اور رضائی ماں باپ کی رشتوں, جن رشتوں میں نکاح نہیں ہوتا, محرم اور نامحرم کے رشتے چلتے ہیں, وہی رضاعت میں بھی چلتے ہیں. حضور نے کہا کہ جو رحم کے رشتے حرام ہوتے ہیں وہی رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں, صرف دودھ پینے سے. اور میں کہ تم میری بہن ہو, میں نے پہچان لیا, میرا گھر حاضر ہے, چاہو تو میرے ساتھ گھر چلو, اور اگر چاہو تو ابھی میں تمہارے گھر میں واپس نہیں ہوں. چنانچہ اس وقت تو ایمان نہیں لائی تھی, لیکن جب حضور نے ان کو اپنی بہن قرار دیا اور لوگوں کو پتا چلا کہ ان میں تو حضور کے رضائی بہن بھائی بھی ہیں, اور یقیناً جو شیما کے ماں باپ تھے وہ اس لحاظ سے حضور کے بھی رشتے دار تھے رضاعت کے حوالے سے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے بنو سعد بھی بنی حوازن کی ایک ساخ تھے. اس کا مطلب یہ ہے وہ خاندان تھا جس کی ایک ساخ کا حضور ٹوٹ بھی چکے تھے. 6,000 لونڈے لونڈی لونڈیاں غلام جو تقسیم ہو چکے تھے, جب ان کو معلوم ہوا کہ حضور کی رشتہ داری ہے خاندان کے ساتھ, ان سب نے اس کو آزاد کر دی. کہا جس کی بہن اس خاندان میں ہو اس کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں غلامی کا داغ نہیں لگنا چاہیے, اسے سب کو آزاد کر دی. اندازہ کریں کہ اسلام ان رشتوں کو کس قدر اہمیت دیتا, اور اگر ان کی پامالی کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو کچھ نہ پوچھئے. یہ جو پہلی لڑائی ہوئی ہے مسلمانوں میں اور بنو قینقاع میں, اور جس کو غزوہ بنو قینقاع کہا جاتا, یہ 3 قبیلے تھے یہود کے مدینے میں, ان میں سب سے شیطان قبیلہ اور سرکش قبیلہ یہ بنو قینقاع کا تھا, جو اپنے آپ کو غیر معمولی بہادر سمجھتے تھے. چنانچہ جنگ بدر کے بعد بجائے اس کے مرغوب ہوتے ہیں, انہیں اور زیادہ تمرد کا راستہ اختیار کیا. وہ زیور کا کاروبار کرتے تھے, مسلمانوں کو ان کے بازار میں جانے کا موقع ملتا تھا, بلکہ مجبوری ہوتی تھی بعض دفعہ چیزیں خریدنے کے لیے ان کے پاس جانا پڑتا تھا. ابھی اس وقت تک پردے کا حکم آیا نہیں تھا, کوئی خاتون ان کے بازار میں گئی, وہ جب اٹھنے لگی تو ان کا, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیہات میں اس طرح کا لباس پہنا جاتا تھا, تب ابھی سمجھ لیجیے ہوتا تو ککرا سا تھا, وہ عورتیں پہنا کرتی تھی, تو مدینے کی عورتیں بھی یہ پہنتی تھی. انہوں نے کیا کیا, کوئی کانٹا لے کر اوپر کی قمیض کے ساتھ اڑک دیا. اب جب اٹھی تو ان کی پنڈلیاں ننگی ہو گئی, جب پیچھے سے کرتا اٹھ گیا تو پنڈلیاں تک, یہ پنڈلیوں کو اوپر تک یہ حصہ ان کا جب ننگا ہوا تو نہیں کیخ ماری, اور ساتھ ہی کہا ہائے محمد کے شہر میں بھی میں بے عزت ہو رہی ہوں, اور کہا وا محمد ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے شہر میں بھی یہ رسوائی. وہی قریب ایک مسلمان گزر رہا تھا, اس نے نہ ہو دیکھا نہ تھا, دیکھا کہ فلاد بھی نے یہ حرکت کی ہے, انہوں نے تلوار نیام سے کھینچ دی, ان کا سر اڑا دیا. انہوں نے کہا یہ ہماری بہن ہے, تیری یہ مجال کہ تو نے اس کی توہین کی. اور جب دیکھا کہ ایک ہمارے سامنے آدمی قتل ہو گیا ہے, وہ چونکہ زیادہ تھے, انہیں اس مسلمان کو قتل کر دیا. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, پھر معاملہ آگے بڑھا, ان کے قبیلے کا محاصرہ کیا گیا, ان کی گڑیوں کا محاصرہ کیا گیا. حضور ان کو قتل کروا دینا چاہتے تھے, لیکن عبداللہ بن عبی کی آخری حد تک اصرار نے, بلکہ بدتمیزی نے ان کی جان بچا دی, اور حضور ماں کی یہاں سے نکل جائے میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. چنانچہ ان کے سامان سمیت جتنا وہ لے جا سکتے تھے اپنے اونٹ میں لاد کر, یہ پہلا قبیلہ جو وہاں سے نکالا گیا, اور نکالا کس جرم میں گیا, کہ ایک ہماری ماں بہن کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا. اور عزت پہ ہاتھ کیا ڈالا تھا کہ ان کی کھونچے تک ننگی ہو گئی تھی, گھٹنوں کا پچھلا حصہ کھل گیا تھا, پنڈلیاں ننگی ہو گئی تھی. مسلمانوں تمہاری یہ تاریخ تھی, تم تو خود اپنی پنڈلیاں ننگی کرنے میں آ گئے, کہاں پہنچ گئے؟ یہ ہمارے ملک کی تو تاریخ بدلی ہے. محمد بن قاسم یہاں آیا, آپ نوجوان ہیں, پڑھیے آپ نے تاریخ, آپ نہیں جانتے وہ کیا کرنے آیا تھا. سرامدین سے واپس جا رہا جاتا ہوا بحری جہاز, جس میں مسلمان شہداء کے یتیم بچے تھے. وہ راجہ داہر نے اپنی عادت کے مطابق حملہ کروایا ڈاکوؤں سے, ان کو لوٹ لیا. لیکن میں ایک نوجوان لڑکی ناہید نام کی بھی تھی, اس کا بھائی اس کے ساتھ تھا, وہ دو چار اور عرب تھے, ان کو وہاں سے نکل کر بھاگنے کا موقع مل گیا اور جنگل میں ایک پرانے بوسیدہ قلعے میں انہیں پناہ دی. وہاں سے اپنے عربوں میں سے ایک عرب کو اس لڑکی نے اپنے خون سے خط لکھ کے دیا. وہ منظروں پر منظرے مارتا, اب کہاں یہ سندھ کا علاقہ اور کہاں دمشق کا علاقہ. اس زمانے وہ جانتے تھے کہ فیصلہ کن قوت اگر کوئی ہے تو حجاج بن یوسف ہی ہے. وہ عجیب دور کردار کا آدمی تھا کہ ایک طرف اس قدر ظالم کہ اس نے 100,000 بے گناہ لوگ قتل کروائے, اور دوسرے میں اتنا غیور کہ ایک بیٹی کے لیے بے چین ہو گیا. جب اس کے بعد وہ قاصد پہنچا اس کا خط لے کر اور جا کر بتایا کہ اس طرح وہ جہاز لوٹ دیا گیا ہے, میں تو خیر اس پر اس کو تیش آیا کہ ہیں ہمارا جہاز لوٹ دیا گیا. ان کا سندھ میں ایک بڑا منہ زور راجا ہے جس نے یہ حرکت کی ہے, اس کے پالے ہوئے وہ ڈاکو ہے. اب ان میں سے چند لوگ چھپے ہوئے ہیں قلعے میں اور وہ آپ کی مدد کے محتاج ہیں, اور اگر آپ نے چند دن بھی تاخیر کی تو بلاخر وہ تلاش کر لیے جائیں گے. پھر نہ جانے اس لڑکی کی عزت کیسے رسوا ہوتی ہے اور ان کی جانیں کیسے نکالی جاتی ہیں, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. حجاج نے کہا کہ میں, مجھے بڑا صدمہ ہوا ہے سن کر, لیکن میں کیا کروں, میرے پاس اپنے ملک کے اندر ایک سپاہی نہیں. ہماری جتنی آرمی ہے, جتنی سینک آرمی, وہ ساری شمالی ریاستوں پہ لگی ہوئی ہے جو اب روس سے آزاد ہوئی. وہ سارے کتابہ کی زیر نگرانی اس علاقے میں بری طرح پھنسی ہوئی ہیں, میں ان میں سے ایک پلٹن بھی وہاں سے نہیں بلا سکتا. تو جب میرے پاس آرمی نہیں ہے تو میں بھیجوں کسے؟ تب اس عرب نے یہ کیا کہ اپنے اندر کی جیب سے اس نے خط نکالا اس لڑکی کا. انہوں نے کہا کہ مجھے اس لڑکی نے یہ کہا تھا جو مجھ سے پردہ کرتی ہے کہ اگر تم دیکھو نا کہ مسلمانوں کے امیر کے خون میں کوئی حرکت باقی نہیں رہی, اس کا خون پانی ہو گیا ہے, تو پھر ہی میرا خط نکال کے دے. چنانچہ سے اسے کھڑے ہو کر وہ خط پڑھا اور ساتھ ٹہلنے لگا. اس میں سے لکھا تھا کہ حجاج میں تیری ایک بیٹی ہوں اور میری عزت کی حفاظت تیرے ذمہ ہے, اس لیے کہ تو مسلمانوں کا حکمران ہے, حکمران باپ ہوتا ہے رعایا کا. اگر میری عزت لٹ گئی کل قیامت کے دن تیرا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے, بتا تو وہاں کیا جواب دے گا. جب اس نے جملے پڑھے اور بلند آواز سے پڑھے اور ٹہلنے شروع کر دیا تیز تیز, اس کے کمرے میں پورے سندھ کا ایک نقشہ لٹکا ہوا تھا. جب اس کے قریب پہنچا تو پہلو سے خنجر نکال کر زور سے مارا دیوار میں سندھ کے نقشے میں, کہا میں سندھ کے خلاف اعلان جنگ کرتا. اس عرب سے کہا کہ تم جاؤ یہ خط پڑھ کر مسلمانوں کو سناؤ جامع مسجد میں, اس میں آ رہا ہوں. اتفاق تھا اس کا یہ بتیجا محمد بن قاسم جو کل 17 یا 18 سال کا نوجوان تھا, لیکن اتنی چھوٹی عمر میں بھی اپنی ذہانت کی وجہ سے کتیبہ کے اہم جنرلوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. قتیبہ نے اسے مشورے کے لیے بھیجا تھا جنگی حالات کے پیش نظر. وہ جب ملنے کے لیے آیا تو آپ نے کہا کہ محمد تم اب ایک اور محاذ جنگ کے لیے تیار ہو جا. اور یہ محاذ جنگ شمالی جنگ کے اعتبار سے زیادہ اہم ہے. چنانچہ مسلمان جب اپیل کی تو مسلمان تیار ہو گئے. محمد بن قاسم 11,000 کا والنٹیئر کا لشکر لے کر جس میں ایک بھی ٹرین سپاہی نہیں تھا وہ وہاں سے لے کے نکلا. راستے مزید فوج جمع ہوتی گئی اور یہاں اس نے آ کر تاریخ بدل ڈالی. اور جب تک وہ لڑکی اس نے باغ گزار نہیں کر لی اس کو مل نہیں گئی اس کو چین نہیں آیا. اور پھر اس نے کہا کہ بہن اپنے آنسو پوچھ ڈالو دیکھو ہم کس طرح مارا ماری کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں اور ان تمام بھائیوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم اپنی بہن کی عزت بچائیں گے. مسلمانوں ہم تو اپنی بیٹیاں مسلمان بیٹیاں جن سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا تھا ان کی عزتیں بچانے کے لیے تاریخ کو بدل دیتے تھے. یہ آج ہمارے کوچہ اور بازار میں ان کی عزتیں رسوا ہو رہی ہیں اس کا کون جواب دے گا؟ پولیس کے ہاتھوں رسوا ہو رہی ہیں, ان نوجوانوں کے ہاتھوں رسوا ہو رہی ہیں جن کو ان کی عزتیں بچانی چاہیے, جو زارا کسی نہ کسی کے بھائی ہیں ان کی بھی بیٹی ان کی بھی بہنیں ہوں گی. یہ تو غیر حضور کے زمانے قریب کی باتیں ہیں, بڑی عباس کے زمانے میں معتصم باللہ اپنے تخت پر فائز تھا اور تخت اس کا بڑا بلند تھا کہ پرچہ نویس نے خط پڑھ کے سنایا ایشیا کوچک کی آخری ریاست سے آرمینیا کے علاقے سے وہاں سے ایک پرچہ نویس نے سی آئی ڈی کے آدمی نے لکھا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو یہاں کچھ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور یہ ہمارا آخری علاقہ ہے, اس کے بعد ان کی سیاست شروع ہو جاتی ہے. کہا یہاں میں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مسلمان خاتون کو ایک نوجوان نے چھیڑا, اس کا دوپٹہ کھینچا, اس نے چیخ ماری اور ساتھ یہ کہا ماں معتصما ہائے معتصم تو کہاں. یہ معتصم باللہ کا زمانہ ہے خلیفہ عباسی کا. چنانچہ جیسے ہی پرچہ نویس نے بلند آواز سے یہ پڑھا کہ اس نے یہ کہا ماں معتصما تو تاریخ میں آتا کہ اوپر سے معتصم نے چھلانگ ماری اور کہا لبیک یا امت اللہ, وہ اللہ کی بندی, وہ اللہ کی بندی میں حاضر ہوں. انہوں نے کہا کہاں ہے معتصم تو, میری عزت کو خطرہ ہے تو کیسے بچائے گا مجھے؟ اپنے وزیر اعظم سے کہا کہ شام تک یہاں سے فوجیں روانہ ہو جانی چاہیے اور میں خود کمان کروں گا. اندازہ کریں کہاں ہے شہر کوچک کی آخری سرحد اور کہاں دمشق. منظروں پر منظریں مارتا ہوا وہ وہاں پہنچا اور اس نے وہ پوری ریاست رونڈ ڈالی. بالآخر وہ اس لڑکی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس لڑکی کہنے کا بیٹی یہ دیکھ میں نے کپڑے نہیں بدلے, میں نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک تیرے آنسو نہیں پوچھوں گا کپڑے نہیں بدلوں گا. مسلمانوں میں کہتا ہوں وہ غیرت کرنے والے کہاں چلے ہیں. اب کیا میں اخباری تراشے آپ کے سامنے رکھوں؟ آپ ہی تو روز پڑھتے ہیں, بچیاں تو باہر نکلتی ہیں, اب مرم تو بچیوں کو کون سمجھائے کہ تم بے پردہ کیوں نکلتی؟ لیکن بے پردہ بھی بچیاں نکلیں تو ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا تو کسی کے لیے جائز نہیں. ہمارے مسلمانوں کے بچے جو کبھی غیر مسلموں کی بھی حفاظت کیا کرتے تھے اور ہماری عزت و حرمت کے احساسات یاد رکھو سکھوں میں ہندوؤں میں منتقل ہوتے تھے, اس لیے ان کی وہی ثقافت بن چکی تھی جو ہماری تھی. میں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں, وقت تو زیادہ ہو رہا. قاضی احسان میں شجاع آبادی اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ ہمارے سیادت علیہ شاہ بخاری کے ساتھیوں میں سے تھے. انہوں نے کہا کہ میں تحریک آزادی کے سلسلے میں جیل میں تھا تو ایک لاکھ کے جو قیدی ہوتے ہیں ان کو جو خدمت کرنے کے لیے خدمتی ملتے ہیں وہ عام طور پر پرانے ڈاکو قاتل اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو خدمت پہ لگا دیا جاتا ہے جن کو عمر قید ہو چکی ہوتی ہے نا, ان کو خدمت پہ لگا دیا جاتا ہے. کہا مجھے جو خدمت ہی ملا, مشقت ہی ملا, جو بڑی میری خدمت کرتا, میرا بڑا خیال رکھتا, وہ ایک سکھ تھا جو برسوں تک ڈاکے مارتا رہا اور اس کے ہاتھوں کو شاید مارے بھی گئے ہوں گے لوگ. اب اس کو عمر قید ہو چکی تھی, وہ اپنی قید بھگت رہا تھا. کاش صاحب نے کہا جب کوئی موج میں ہوتا تو اپنے قصے کہانیاں سناتا. تو مجھے پیار سے وہ ویر جی کہا کرتا تھا. تو کہنے کا ویر جی میں آپ کو ایک عجیب قصہ سنا ہوں کہ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے ڈاکوؤں کا کہ ہم جب کسی جگہ ڈاکہ ڈالتے ہیں نا, اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے مدافعت کا خطرہ ہے اور وہ بڑی قوت ہے, تو ہم تب دوسرے اپنے گروہ کو پیغام بھیجتے ہیں اپنی معاونت کے لیے. اس کو ہم سدا کہتے ہیں, ہم سدا بھیجتے ہیں. اور سدے پہ جو دوسرا گروہ آتا ہے نا, ان کے اپنے اصول ہیں, وہ ہم سے نہیں پوچھتے کہ جانا کہاں ہے اور کہاں حملہ کرنا ہے. یہ چوراہے میں ان سے کہہ دیا جائے وہاں پہنچ جاتے ہیں, آگے بلانے والا لگ جاتا ہے, پیچھا سدے پر آنے والا لگ جاتا. کہا اس طرح ہم نے سدا بھیجا کسی کو, وہ آ گئے ایک چوراہے میں, ہم اکٹھے ہوئے. اب آگے آگے ہم نہ بلکہ ہمیں کسی نے بلا بھیجا تو ہم کسی سدے پہ گئے, تو آگے آگے وہ ہو گئے, پیچھے پیچھے ہم. کہا جب ایک گاؤں کے قریب پہنچے نا, تو میں نے ان کے آثار سے اندازہ لگایا کہ یہ اس گاؤں پر حملہ کرنا چاہتے, اس گاؤں پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے. تو کہنے لگا کہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اس گاؤں پہ تم ڈاکہ ڈالنا چاہتے. حالانکہ اصول کے خلاف تھا, مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھا, لیکن میں نے پوچھا. میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم اس گاؤں پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا میں تو اس گاؤں پہ ڈاکہ نہیں ڈالے دوں گا. انہوں نے کہا کیوں؟ وہ کہنا ہے یہ تو میرے جوائیاں کا پنڈ ہے. جوائی کہتے ہیں نوجوانوں داماد کو, یعنی بیٹی کا شوہر. انہوں نے کہا یہ تو میرے دامادوں کا گاؤں ہے, میری بیٹی جہاں رہتی ہے, تو مجھے اس کی اتنی لاز بھی نہیں کہ میں اس گاؤں کو اجڑنے دوں. کہا میں تو نہیں حملہ کرنے دوں گا. تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ مجھے وہ پہلے بتا چکا تھا کہ اس کی تو شادی نہیں ہوئی. تو میں نے کہا سردار تو نے تو ساری عمر شادی نہیں کی, تو تیری بیٹی کہاں سے ہو گئی, تیرے داماد کہاں سے ہو گئے, جوائی کہاں سے ہو گئے تیرے, یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ میرے جوائیاں کا پنڈ. تو کہنے لگا ویر جی تسی بھی بڑے سیدھے بڑے سادہ ہے آپ. کہنے لگا کہ میرے گاؤں کے ایک مسلمان جلاہے کی بیٹی, وہ اس گاؤں میں بیاہی ہوئی تھی. تو گاؤں میں کی بیٹیاں تو سب کی بیٹیاں ہوتی ہیں, تو چاہے میں سکھ ہوا مسلمان ہے وہ جلاہا صحیح, لیکن اس کی بیٹی تو میری بیٹی ہے نا, تو اس کا خامن میرا داماد نہ ہوا. اور وہ گاؤں وہ پنڈ جڑا کیا میرا جوائیاں کا پنڈ نہ ہوا. کہنے لگا میں نے اپنے اس دامادوں کے گاؤں پر حملہ نہیں کرنے دیا اور ہم واپس چلے گئے. مسلمانوں یہ کس کے اثرات تھے؟ سکھوں کی تو کوئی تہذیب نہیں, یہ ہماری تہذیب تھی کہ ان کو متاثر کیا, وہ ہمارے رنگ میں رنگے گئے. کتنے ہندو تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کہتے تھے, اس لیے کہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ شرم و حیا باقی. جب ہم نہیں نہ رہا بلکہ ہم اوپر والوں کے اشاروں سے اپنے کپڑے اتارنے میں تل گئے اور پوری تاریخ کو ہم نے مسموم کر کے رکھ دیا ہے, تو پھر ظاہر گلی کوچوں سے یہی کچھ ہوگا. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کچھ آنکھیں کھولو, یہ ایک سیلاب آ گیا ہے بے حیائی کا. ہمارے ذرائع ابلاغ نے بالکل کپڑے اتار دیے. وہ کبھی جو اس بازار کی باتیں تھیں نا, وہ ہمارے بیڈ روم میں آ گئی. جو کبھی گانے اس بازار میں جا کر ادارا سنا کرتے تھے اور لوگ ان کی نفرت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے, اب ہر بیڈ روم میں گھر میں پڑا ہے وہ ٹی وی اور اس پر دنیا بھر کی بے حیائی کی باتیں آ رہی ہیں, اور ہم نے اس کا دروازہ کھول دیا. سوچ لو ہم کدھر جا رہے ہیں. بس میں صرف پچھلی دفعہ بھی میں نے سوچنے کی دعوت دی تھی, تبدیلی کی دعوت دی تھی, اب پھر میں سوچنے کی دعوت دے رہا. وطن کی فکر کا ناداں, تباہی آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں. اگر آپ بھی نہیں بدلو گے نا, نہ سمجھو گے, تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں. اب کہتا ہوں اے پاکستان والوں, اقبال تو اس کے زمانے میں ہندوستان کی بات کی تھی, تمہاری داستان کیوں تک بھی نہ ہوگی داستانوں. اللہ کرے یہ میری باتیں ٹھکانے لگے اور ہم اس کو محسوس کریں جس احساس سے میں آپ سے باتیں کہہ رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.
مولانا ڈاکٹر وزٹ تذکیر ڈاٹ او آر جی.